نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں ہم نفس سلم کا مکی دور دیکھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم دیکھیں گے دعوت عام آئیے پڑھتے ہیں دعوت عام کیسے شروع ہوئی پیج نمبر 149 کا بالکل آخری حصہ تین برس اسی طرح گزر گئے لیکن مشیت الہی حالات کے سمندر کو بھلا یک بستہ کہاں رہنے دیتی اس کی سنت تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ باطل کے خلاف حق کو اٹھا کھڑا کرتی ہے اور پھر ٹکراؤ پیدا کرتی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل اس سنت کے تحت یکا یک دوسرے دور کے افتتاح کے لیے حکم ہوتا ہے فستا بما تؤمر پس جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو واشگاف کہیے یہ سورت ہجر کی آیت نمبر 94 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ہمت و عظیمت کو سمیٹ کر نئے مرحلے کے متوقع حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کوہ صفا پر آ کھڑے ہوتے ہیں اور قریش کو عرب کے اس خاص اسلوب سے پکارتے ہیں جس سے وہاں کسی خطرے کے نازک لمحے قوم کو بلایا جاتا تھا لوگ دوڑ کر آتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور کان منتظر ہیں کہ کیا خبر سنائی جانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آور فوج چلی آ رہی ہے تو کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گے ہاں کیوں نہیں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا یہ جواب تو جو بلا اتفاق یعنی سب کے اتفاق سے مجمع کی طرف سے دیا گیا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اے بنو عبد المطلب اے بنو عبد مناف اور اے بنو زہر اے بنو تمیم اے بنو محزوم اے بنو اسد ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا ان مختصر الفاظ میں اپنی دعوت برسر عام پیش کر دی آپ کے چچا ابو لہب نے یہ سنا تو جل بھن کر کہا کہ غارت ہو جاؤ تم آج ہی کے دن کیا یہی بات تھی جس کے لیے تم نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ابو لہب اور دوسرے اکابر یعنی بڑے بہت برہم ہو کر چلے گئے دیکھیے ابو لہب کے الفاظ میں دعوت نبوی کے صرف ناقابل اعتنا یعنی جس کو بالکل اہمیت نہ دی جائے ہونے کا تاثر چھلک رہا ابھی کوئی دوسرا رد عمل پیدا نہیں ہوا شکایت صرف یہ تھی کہ تم نے ہمیں بیجا تکلیف دی اور ہمارا وقت ضائع کیا دعوت عام کی مہم کا دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان عبد المطلب کو کھانے پر بلوایا اس مجلس ضیافت میں حمزہ ابو طالب اور عباس جیسے اہم لوگ بھی مجلس میں شریک تھے کھانے کے بعد آپ نے مختصر سی تقریر کی اور فرمایا کہ میں جس پیغام کو لے کر آیا ہوں یہ دین اور دنیا دونوں کا کفیل ہے کون اس مہم میں میرا ساتھ دیتا ہے اس پر سکوت چھا گیا اس سکوت کے اندر 13 برس کا ایک لڑکا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ میں آشوبے چشم میں مبتلا ہوں یعنی آنکھ میں تکلیف ہے اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اگرچہ میں ایک بچہ ہوں لیکن میں اس مہم میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو آگے چل کر اساتین تحریک میں شامل ہو گئے یعنی بہت اہم پلر ثابت ہوئے دین کا اور اسلام کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے طرف آنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہر طرح سے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے یہ منظر دیکھ کر حاضرین میں خوب کہکہا پڑا اس کہکہے کے ذریعے گویا خاندان عبد المطلب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دعوت اور یہ دائی اور یہ لبئی کہنے والا کون سا کارنامہ سر انجام دے لیں گے یہ سب کچھ ایک مذاق ہے ایک جنون ہے اور بس اس کا جواب تو صرف ایک خندہ استحضاء یعنی مسکراہٹ جس میں طنز ہو اس سے زیادہ دیا جا سکتا ہے اس دوسرے واقعے پر ماحول کا سکون نہیں ٹوٹا زندگی کے سمندر کے نہنگو اور گھڑیالوں نے کوئی انگڑائی نہیں لی یعنی جیسے چیزیں چل رہی تھیں روٹین پہ چلتی گئیں لیکن اس کے بعد یہ تیسرا قدم اٹھا تو اس نے معاشرے کو ہسٹیریا کے اس دورے میں مبتلا کر دیا جو آہستہ آہستہ شروع ہو کر روز بروز تند و تیز ہوتا گیا اس تیسرے اقدام کے بارے میں گفتگو کرنے سے قبل ایک اور واقعے کا تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے بات ہوئی کہ مخالف ماحول کی خطرناک سنگینی کی وجہ سے نماز چوری چھپے پڑی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقاء تحریک شہر سے باہر وادیوں اور گھاٹیوں میں جا جا کر ادا کرتے تھے ایک دن ایک گھاٹی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوسرے رفقاء نبی کے ساتھ نماز میں تھے کہ مشرکین نے دیکھ لیا عین حالت نماز میں ان مشرکین نے فکرے کسنے شروع کر دیے برا بھلا کہا اور نماز کی ایک ایک حرکت پر پھبتیاں چست کرنے لگے یعنی تانے دینے لگے جب ان لا یعنی باتوں کا کوئی جواب نہ ملا تو زچ ہو کر لڑنے پر اتر آئے इस दंगे में एक मुशरिक की तलवार ने साद बिन अबी वकास को जख्मी कर डाला। ये थी खून की सबसे पहली धार जो मक्का की खाक पर खुदा की राह में बही। ये जाहिली मुआशरे का सबसे पहला जुनून अमेज खूनी रद्द अमल था, और इस रद्द अमल के तेवर बता रहे थे कि मुखालफत अब तशद्दुद के मरहले में दाखिल होने वाली है। ये थी दावते आम। बहुत सारी बातें आपके मेरे लिए, अब इसमें से हम अमल के नुक्ते नोट करेंगे और अपने लिए भी अमल लेंगे कि जब दीन की दावत दी जाए तो उसमें क्या कुछ देखा जाए। पहली बात देखिए कि 3 साल खुफिया दावत रही। किसी भी तहरीक और किसी भी जगह नया नया दीन का काम शुरू हो तो शुरू के 3 साल जो होते हैं उसमें दीन ज़्यादा नहीं फैलता। नई चीज़ होती है, लोग खौफजदा होते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो इब्तिदा में बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, फिर उसमें खूबी होती है तो फिर वो चीज़ आम हो जाती है। तो अगर आप किसी जगह काम शुरू करें और बहुत थोड़े लोग आते हैं तो बेफिक्र हो जाएं, अपने काम को देखें, क्वालिटी को देखें, अपने जज्बों को देखें, उसको ना ठंडा होने दें और उसमें बेकायदगियां ना लाएं। आप अपनी रूटीन से काम करते जाएं इस बात से बेनियाज होकर कि कितने लोग आ रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि आपका डिसिप्लिन और आपका अच्छा अखलाक और आपकी बाकी चीज़ें दूसरों को भी लाएंगी। दूसरी बात पता चली कि हालात बदलते ही रहते हैं। आज मैं और आप जिन हालात में, ये हमेशा नहीं रहेंगे, और वक्त के साथ साथ जब हक आम होता है तो मुखालफत बढ़ती है। देखिए, हम सोचते हैं ना शोहरत मिले, हमें बहुत लोग जाने, हमारे 1 लाख लाइक्स आ जाएं, उतना ख़तरा बढ़ जाता है। आप छुपके काम कर रहे हैं, किसी को नज़रों में भी नहीं आते। हो सकता है आपकी अभी मुखालफत मस्जिदों वाले ही कर दें, और हो सकता है अपने ही कम पढ़े लिखे लोग कर दें। इतना ही काफ़ी है। आप ज़रा सा मशहूर होंगे तो हो सकता है शहर की कम्यून में आपका नाम चला जाए। आप थोड़े से बड़े हो जाएं तो शहर की गवर्नमेंट आपको देखे, और आप बहुत बड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया का माफिया आपको देखे। तो यहाँ ये पता चलता है कि काम को कम दर्जे पे रखना, लो प्रोफाइल में रखना, ये बंदे को ज़्यादा सिक्योर रखता है। और हमेशा इसी की ख्वाहिश करें, ना शोहरत की बात करें, ना बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दें। ये चीज़ आपको भी छोटी सी एडवाइस करूंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे साथ चल रही है, कि कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि मशहूर हो, मीडिया पे नाम आए, टीवी में जाए। जहां भी मीडिया को यूज किए, लोगों के फायदे के लिए किया, कि मिक्सलर खोल दो, वो नहीं जो आप आते वो सुन लें, दूर वाले सुन लें, बस ये नहीं मकसद कि मिक्सलर के जरिए हम फेमस हो। फायदा क्या होता है कि फिर आप लोगों की नजरों में नहीं आते। बहुत सारे नाम आप देखिए जिनको आप कहते हैं बहुत लोग उनको जानते हैं, आपको उनकी मुश्किलात का नहीं पता। मुझे किसी हद तक पता है कई लोगों का, तो उस वक्त शोहरत भी इंसान को बोझ लगती है, क्योंकि इंसान उतना ही नुमाया होता है। ये ऐसे ही जैसे अब आप सब नीचे एक साथ बैठे हुए हैं ना, तो कोई अगर हिलजुल भी रहा है तो किसी को इतना नहीं चुभेगा। कोई चुपके से कुछ भी काम कर ले, मुंह में भी डाल ले, नहीं देखेंगे। लेकिन मेरा यहाँ से हल्का सा हाथ उठाना भी आप सबको मुतवज्जे करता है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ी सी नुमाया बैठी हूँ। इसी को बस ले लीजिए, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फितने ज़्यादा आएंगे। फिर उसके बाद ये जो आयत हमने पढ़ी है सूरह अंबिया की 18, के बल नक्ज़िबु बिल्हक़्क़ अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़ैज़ा हुवा ज़ाहिक़। इसका मतलब क्या है कि मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो इसका सर तोड़ डालती है, और देखते ही देखते वो मिट जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपके पास हक है ना, तो एक वक्त आएगा कि बातिल ज़रूर जाएगा। ये ऐसे ही कि मैल होता है ना, तो ऊपर सरफ या साबुन लगता है तो मैल को जाना ही पड़ता है। ये कभी हुआ नहीं कि आप अंधेरे में बल्ब जलाएं और अंधेरा ना जाए। तो कहीं भी अगर खराबी है, आप हक की चोट लगाते जाएं, इंशाल्लाह खैर आएगी। फिर उसके बाद अगली चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लीडर होने का किरदार आपको दिख रहा है। हिम्मत भी थी, अज़म भी था। एक होते आम दर्जे का सब्र, एक होते लीडरशिप का सब्र। ये बहुत ज़रूरी है। तो जो चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसके अंदर हिम्मत और अज़म ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जब फस्ता बीमा तू उमर का हुक्म दिया, फस्ता का मानी है खुले होके सुना दो जो हुक्म दिया जा रहा है, यानी गोया कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि अब दावतें आम शुरू होगी। तो जब आपको लोग मान जाएं, आपको देख लें, आपकी बात सच हो जाए, फिर खुल के बात करें, फिर ना झिझके, फिर ना शर्माए कि लोग बातें करेंगे बुरा कहेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए रिश्तेदारों का रिएक्शन। हर जगह जहां भी दीन की बात आप करेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, सिवाय रिश्तेदारों में बात करने के। लेकिन छोड़ना नहीं है, करनी। क्यों अपने लोग ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं? क्योंकि वो हमें जानते हैं करीब से, वो हमें देख रहे होते हैं, बचपन भी जानते हैं, उनको हमारे वीक पॉइंट्स भी पता होते हैं, हो सकता है पिछली जिंदगी में हमने कोई ज्यादा ही नाफरमानियां की हैं, उनको वो भी पता है। तो वही बात जो हमारे यहाँ मारूफ है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। अल्लाह तो नहीं कहता हज पे आने से पहले 900 खाए थे या 1,000 खाए थे, लेकिन लोग देखते हैं। लेकिन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं है। अल अकरब मिन अल अकरब, फितरत का असूल है, करीब वालों से बात शुरू कीजिए, फिर दूर जाएगी बात। फिर उसके बाद अबू लहाब का किरदार देखिए, यही शख्स है जब इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पैदाइश की खबर मिली तो इसने लौंडी सुवैबा को आज़ाद कर दिया, और आज जब कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की दावत आई तो ये दुआएं दे रहा है। यही फ़र्क है आज उन लोगों का जो नबी सल्लम की आमद की खुशखबरियां और खुशियां तो मनाते हैं, वो आपके बर्थडे भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आपका पैगाम सामने पेश किया जाए तो उस पे सारे मुआशरे और ख़ानदान और पहले से मौजूद इल्म को हुज्जत बनाकर इनकार कर देंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक और शख्सियत थी, जब वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढली तो असल लोगों का रिएक्शन नज़र आया, फिर पता चला कि लोग कितने पानी में हैं। तो क्या पता चला, एक जुमला नोट कर लीजिए, कि नबी की ज़ात से मोहब्बत करना भी तब ही फ़ायदा देगा जब नबी की बात से मोहब्बत होगी। फिर इसके बाद दावते आम का जो मतलब था कि आपने खाने पे बुलाया, तो ये भी एक अमल का नुक्ता है। हमेशा याद रखिए, इंसानी तबीयत को माइल करने वाली चीज़ों को तबलीग के रास्ते में इस्तेमाल कीजिए। आप दर्स रखते हैं और अगर उसमें खाना नहीं है या उसमें कोई पीने की चीज़ नहीं है तो डर होता है कि सिर्फ वही लोग आएंगे जो रूहानी खुराक की तलाश में है। लेकिन अगर आप खाना पानी कुछ ऐसी इख्तमाम करते हैं जो इंसान की ज़रूरियात भी हैं और इश्तहा भी है, तो फिर वो लोग भी आ जाते हैं जिनको सिर्फ दुनियावी खाने की तलब होती है। लेकिन आपका ये खाना बाबरकत साबित होता है, आए थे खाना लेने, रूहानी इल्म लेकर चले गए। जैसे मूसा गए थे आग लेने तो नबूवत लेके आ गए। तो कभी भी मौका बने तो ज़रूर इसका इख्तमाम करें। हर एक खाना तो हर एक को खिलाता है, कईयों को खिलाए होंगे आज तक, कितनी दावतें हैं। अल्लाह के नाम पर अपने उन लोगों को बुलाएं जो वैसे नहीं आते, पार्टी रख लें, दावत कर दें, चाय की पार्टी कर दें, ईद की रख दें, दर्स का नाम ना दें, खाने का नाम देकर उसमें कहें कि छोटी सी बात करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिल बदलेगा। कई नॉन मुस्लिम हैं वो लोगों की खाने को देखकर इस्लाम की तरफ माइल हुए और फिर अल्लाह ने रूह का खाना भी अता कर दिया। फिर इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल भी थोड़ा सा काबिले गौर है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाला ये बच्चा बाप से पहले हक को पा गया। कि अबू तालिब भी हक को पा गए थे, कहा कि अच्छी बात है लेकिन मैं अभी कबूल नहीं कर सकता। तो याद रखिए कि बाज़ दफ़ा छोटी उम्र के लोग ज़्यादा जल्दी दीन में आ जाते हैं बड़े लोगों की निस्बत, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए कि मेरे तो माँ बाप अभी इस माहौल को नहीं मानते तो मैं कैसे मानूँ। फिर अगली बात है उनका मजाक, लोग कह कहे उड़ाते हैं, कह कहों में उड़ाएंगे, आपको भी लोग अगर मजाक में टालें तो आप समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत पूरी हो गई। फिर देखिए जुनून कहा जा रहा है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप साथ भी नबी वक्कास का मामला देखिए, नमाज पढ़ते हुए लोगों ने उनको देखा और तकलीफ दी और खून निकल आया, मेरे आपके ऊपर अभी ये वक्त तो नहीं आया। लेकिन यहाँ अब ये 3 साल गुजर गए, यहाँ तो 2-4 सफ़े हैं ना, लेकिन 3 साल गुजरे हैं कि जिसमें छुप छुपा के ये बीवा भी मक्का वाले थ्रेट नहीं फील कर रहे। उनका ख्याल था ये चंद लोग हैं इमोशनल जज्बाती, देखना इनका जोश ठंडा होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंतशार अंगेजी, अगला टॉपिक 151 की लास्ट लाइन है कि अब दावत किस रुख में जाती है। मक्की दौर का सेकेंड दौर शुरू होता है, इंतशार अंगेजी, शर फैल गया, अब मुखालफतें शुरू होने लगी हैं। तहरीक की जेरे सतह रॉ ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए 40 मोती इकट्ठे कर लिए थे। कितनी सच्ची दावत, वक्का नबी मौजूद और 3 साल लगे 40 खरे लोग और बिल्कुल जमे हुए लोग आने में। तो बुनियादें हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। शुरू में जो लोग आते हैं ना हक पे, वो जम क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बुनियाद में चले गए। बुनियाद नहीं आप इस बिल्डिंग की बदल सकते, खिड़कियां बदल देंगे, रूफ्स बदल देंगे, वेंटिलेशन बदल देंगे, बुनियादें नहीं बदलेंगे। तो थोड़े थे लेकिन मजबूत थे। यही दुआ करें अपने और मेरे लिए कि अल्लाह हमें मजबूत कर दे। गोया इस्लामी जमात एक मखसूस ताकत बन चुकी थी, खुल्लम खुल्ला कलमा हक को पुकारने का हुक्म आ ही चुका था। اس کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا، لیکن مذہبیت جب بگڑتی ہے تو اس کی اقدار اسی طرح تہ و بالا ہو جاتی ہے کہ وہ گھر جو پیغام توحید کے مرکز کی حیثیت استوار کیا گیا تھا، آج اسی کی چار دیواری کے اندر خدا واحد کی وحدت کی پکار بلند کرنا اس مرکز توحید کی توہین کا موجب ہو چکا تھا۔ نوٹ کریں، ایک اللہ کو پکارنا وہ کہتے تھے توہین ہے، کس کی؟ بتوں کی۔ بتوں کے وجود سے کعبے کی توہین نہیں ہوتی تھی، بتوں کے آگے پیشانیاں رگڑنے سے بھی نہیں، ننگے ہو کر طواف کرنے، سیٹیاں اور تالیاں بجانے سے بھی نہیں، یعنی جو فرسودہ کام کریں اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہو رہی ان کے بتوں کی، غیر اللہ کے نام پر ذبیحے پیش کرنے سے بھی نہیں، مجاوری کی فیس اور پروختی کا ٹیکس وصول کرنے سے بھی نہیں، لیکن اس گھر کے اصل مالک کا نام لیتے ہی اس کی توہین ہو گئی تھی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ کام کرنا۔ کعبے کی توہین، حرم کی بے حرمتی، توبہ توبہ، کیسی خون کھولا دینے والی بات ہے، کیسی جذبات کو مشتعل کر دینے والی حرکت ہے۔ چنانچہ کھولتے ہوئے خون اور مشتعل جذبات کے ساتھ چاروں طرف سے کلمہ توحید کو سننے والے مشرکین و کفار امڑ آتے ہیں، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ حارث بن ابی ام حالہ کے گھر میں تھے، شور و شغب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، اس درد کو محسوس کریں۔ حارث بن ابی ام حالہ کے گھر میں تھے، شور و شغب سن کر اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن ہر طرف سے تلواریں ان پر ٹوٹ پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ عرب کے اندر اسلام اور جاہلیت کی کشمکش میں یہ پہلی جان تھی جو حمایت حق میں قربان ہوئی۔ تو کون ہے پہلے شہید؟ حارث بن ابی، اور پہلا خون کس کا بہا تھا؟ سعد بن ابی وقاص کا۔ دیکھا آپ نے، ایک دعوت جو معقول اور پرسکون انداز سے دی جا رہی تھی، اس پر غور کر کے رائے قائم کرنے اور استدلال کا جواب دلائل سے دینے کی بجائے اندھے جذباتی اشتعال سے دیا جا رہا ہے۔ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، وہ تشدد پہ ابھر آتے ہیں۔ آج بھی یاد رکھیے، جو زیادہ روب ڈالتا ہے نا، وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، وہ اپنی بے قیمتی کو اور اپنے کم ہنر والے ہونے کو اپنی آواز کی اونچائی سے دباتا ہے۔ تو جب بھی کوئی روب ڈالے تو ڈرے نہیں، سمجھیں کہ یہ اندر سے کمزور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق آہنی تلوار سے منوانے نہیں اٹھتے، یعنی آپ بھی تو آگے سے تلوار اٹھا سکتے تھے نا، لیکن آپ کے پاس حق تھا اور حق کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مخالف طاقت مان تلوار سونت کے آ جاتی ہے۔ یہی ایک فاسد نظام کے مفاد پرست مخالفین کی علامت ہے کہ معقولیت کے جواب میں اشتعال اور دلیل کے جواب میں تلوار لیے میدان میں اترتے ہیں۔ مخالفین میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ کم سے کم چند ہفتے، چند دن، چند لمحے حرم سے اٹھنے والی صدا پر پرسکون طریقے سے غور و فکر کر سکتے۔ اللہ کے نبی بھی تو پچھلے 3 سال سے زائد عرصے میں وہاں شر کی آوازیں سن رہے تھے نا، تو اللہ کے نبی میں زیادہ تحمل تھا کہ ان میں اتنا صبر نہیں تھا جتنا اللہ کے نبی میں تھا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ سمجھدار لوگ مخالفت کو، خرابی کو، برائی کو سن لیتے ہیں، ایک دم ریئیکشن نہیں شو کرنا۔ دیکھیے، ہمارے دین کا ایک بہت بنیادی اصول تدریج کا اصول ہے، گریجویلٹی۔ برائی کو برداشت کریں گے تو کل اچھائی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک دم سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھگا ہی دیں۔ تو اللہ کے نبی نے صبر کیا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا اور حق کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ تسلیم کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی طرح کسی نظریے، فلسفے، عقیدے پر ایمان رکھنے، کسی مذہب پر چلنے اور ان کی قائم کردہ صورت مذہب سے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ کم سے کم امکان کی حد تک یہ مانتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر غلطی موجود ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت سے حقیقت کا سراغ مل سکتا ہو۔ کسی نظام فاسد کے سربراہ کاروں میں اتنا ظرف باقی نہیں رہتا، ان میں اختلاف کے لیے قوت برداشت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان کی غور و فکر کی صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ بات تو سچ ہے نا، تو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی دین ہے۔ ارد گرد معاشرے میں خرابی، گندگی دیکھیں، لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھیں، لیکن صبر کریں۔ آج آپ برداشت کریں گے، کل انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت بڑی خیر نظر آئے گی۔ ذرا اندازہ کیجئے کیسی تھی وہ فضا، ہم سب کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والا داعی حق، بے سر و سامانی یعنی جس کے پاس سامان نہ ہو، اس کے عالم میں ہی اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ ہم کس چیز کا شکوا کرتے ہیں؟ ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، ابھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے ٹھیک تھے، آپ کے اوپر ایکشن تھا، آپ کو خون تک دینا پڑا، زخمی ہو گئے، مشکل میں تھے، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ تو یہ عمل کی بات نوٹ کیجئے گا، مخالفتیں معاونت میں کب بدلتی ہیں؟ جب ہم جم جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ماحول ٹھیک نہیں اس لیے ابھی نہیں کر سکتی، حالانکہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جب آپ جمیں گے پھر مخالفت ختم ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کیوں نہ کرے دین کا کام، اس کے تو شوہر اتنے کوآپریٹو ہیں، فلاں کیوں نہ کرے، ان کے تو بچے اتنے اچھے ہیں، فلاں کیوں نہ دین سیکھے سکھائے کیونکہ اس کی تو ساس ہی بڑی کوآپریٹو ہے۔ اس جملے کو بدلیے، آپ کریں پھر آپ کے حالات موافق ہوں گے۔ جنہوں نے یہ انتظار کیا نا کہ ذرا سے حالات موافق ہو جائیں تو کچھ کریں گے، ان کو کچھ کیے بغیر اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ مخالفتوں کو ختم کرانے کا نسخہ ہے کہ تند یہ وعدے مخالف سے نہ گھبرا کے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ کے میرے لیے اس میں سبق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ مشرکین تھے دور جاہلیت کے، آج ہمارے سامنے ایک مسلمان، اور ایک معمولی مسلمان نہیں، ایک مذہبی شخصیت کعبہ کے تولیت کے نظام کی خرابیوں پہ تنقید کرنے والے اپنے بھائی کو توہین کعبہ کا مجرم گردانتی ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیے جو حق پہ ہوں گے نا، لوگ ان کو کہیں گے یہ منکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے جمائے رکھے۔ یہ اب دوسرا دور گزرتا ہے تو تیسرا دور شروع ہوتا ہے، گندا پروپیگنڈا، پیج 153 شروع کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیسے ہوئے، آپ کی کردار کشی کیسے کی گئی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ حسرتوں اور تمناؤں کے مسالے سے بنے ہوئے حرم پاک کے اندر مکہ والوں کی اس حرکت کے وقوع نے آنے والے دور مستقبل کا ایک تصور تو ضرور دلا دیا، اور ایک بے گناہ کے خون سے آئندہ ابواب تاریخ کی سرخی تو جما دی، لیکن یہ اصل دور تشدد کا افتتاح نہیں تھا۔ یعنی ابھی وہ اختلاف نہیں تھا، وہ ابھی تشدد نہیں تھا جو بعد میں آنا تھا۔ آپ نوٹ کریں، سب سے پہلے کیا، اس کے بعد کیا، اب کیا، آپ فیل کریں نا، آہستہ آہستہ جوش آ رہا ہے۔ پہلے اہمیت ہی نہیں دی، پھر دی تو تھوڑا سا آپ کے خلاف باتیں کر دیں، آپ کی دعوت عام کے بعد انتشار پھیلایا، تھوڑی سی گھروں میں باتیں شروع ہو گئیں، کیا ہو رہا ہے، یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں، یہ ہے۔ تھوڑا سا اور وقت گزرا تو پروپیگنڈے بھی شروع ہو گئے، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں گے یہ تشدد میں بدلے گا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جمے رہے، یہ سب جھاگ ایک وقت آئے گا، مٹ جائے گی۔ پہلا مرحلہ مخالفت ہمیشہ استہزاء، تضحیک اور کٹ حجتیوں کا ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ غنڈہ گردی کا رنگ اختیار کرتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پائے اعتبار سے گرانے کے لیے گالی دینے کے کمینے جذبے کے ساتھ پروپیگنڈے کے ماہر استادوں نے گناہ گوئی القاب گھڑنے شروع کر دیے۔ یعنی اس کو آسان کر لیجئے کہ اب وہ دور آ گیا کہ اللہ کے نبی پہ لقب دیے جا رہے ہیں، مجنو، دیوانہ، کاہن۔ مثلا یہ کہا جانے لگا کہ اس شخص کی بات کیوں سنتے ہو، یہ تو نعوذ باللہ مرتد ہے۔ سکہ بند دین اسلاف کے جن کے ہم اجارہ دار ہیں، یہ اس کے دائرے سے باہر نکل گئے، یعنی اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا، خاندانی روایات کو توڑ رہا ہے، اور اب اپنے پاس ایک انوکھا دین کھڑ لایا ہے، کوئی استدلال نہیں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے بڑوں نے تو کبھی یہ کچھ نہیں کیا، اچھا تو جو ہمارے بزرگ کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، بالکل اللہ کے نبی پر یہی الزام تھا۔ بس اپنی گدیوں پر بیٹھے بیٹھے کفر کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو سابی ہو گیا، سابیت چونکہ اس وقت کی مشرکانہ سوسائٹی میں ایک بدنام اور ناپسندیدہ مسلک تھا، اسی لیے کسی کا نام سابی دھر دینا ویسی ہی گالی تھا جیسے آج کسی مسلمان کو یہودی یا خارجی یا نیچری کہہ دیا جائے یا پھر وہابی کہہ دیا جائے۔ حق کے خلاف دلائل کے لحاظ سے بودے لوگ جب منفی ہنگامے اٹھاتے ہیں تو ان کے پروپیگنڈے کی مہم کا ایک ہتھیار ہمیشہ اس طرح کے بدنام کن القاب، ناموں اور اصطلاحوں کا چسپاں کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو کمزور لوگ حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں. گلی گلی، مجلس مجلس مکہ کے پروپیگنڈا پھیلانے والے ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے تھے کہ دیکھو جی، یہ لوگ صابی ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، باپ دادا کا دین دھرم انہوں نے چھوڑ دیا ہے، نئے نئے عقیدے اور نئے نئے ڈھنگ گھڑ کے لا رہے ہیں. دیکھو جی، انہونی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آندھی جب اٹھ رہی ہوگی تو تصور کیجئے کہ اس میں راستہ دیکھنا اور سانس لینا عام لوگوں کے لیے کتنا دھوبر ہو گیا ہوگا. دائیان حق کے مختصر سے قافلے کو کس آفت کا سامنا کرنا ہوگا، مگر آندیاں ارباب عظیمت کے راستے کبھی نہیں روک سکتی. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. اگر آپ کو عزم ہے نا کہ آپ سچ پہ ہیں تو پھر آپ کے پاؤں نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. ترجمہ کیا اس کا؟ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے روکنے والا کوئی نہیں. سورت فاتر کی آیت نمبر 2 ہے. یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ تو پھر لوگوں کا ڈر کیسا؟ پھر لوگوں سے امیدیں کیسی؟ کون ہے جو ہمیں رحمت دیتا ہے؟ تو پھر اس کی نیاز مندیاں کیوں نہیں؟ کون ہے جو ہم پہ مشکلات لاتا ہے؟ پھر اس سے خوف کیوں نہیں؟ یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. دلائل کے مقابلے میں جب گالیاں لائی جا رہی ہوں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دلائل تو اپنی جگہ جمے رہتے ہیں، لیکن جو گالی مقابلے پر لائی جاتی ہے وہ جذباتی حد تک 2-4 دن کام کر کے بالکل بے اثر ہو جاتی ہے، اور انسانی فطرت اس سے بھاگنے لگتی ہے. اس لیے استادان فن کا یہ کلیہ ہے کہ نت نئی گالیاں ایجاد کرتے جاؤ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالی اور وضع کی گئی. آپ کو ابن ابی کبشہ کہا جاتا تھا. ابی کبشہ ایک معروف مگر بدنام شخصیت تھی. یہ شخص تمام عرب کے دینی رجحانات کے خلاف شیرا نامی ستارے کی پرستش کرتا تھا. ابن ابی کبشہ کے معنی ہوئے ابی کبشہ کا بیٹا یا ابی کبشہ کا پیرو. نعوذ باللہ، دل کا بخار نکالنے کے لیے مکہ کے مریضان جذباتیت نے کیا کیا ایجادیں نہیں کی. حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا بھی یہ لقب تھا، تو اگر وہ بھی مان لیا جائے تو ایک دیہاتی اور ایک غریب شخص کی طرف آپ کی نسبت کرتے تھے، قریشی اور بنو ہاشمی خاندان کے باپ کے نام کو چھوڑ کر. تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے. کسی صاحب دعوت یا کسی نقیب تحریک کی ذات پر جب اس طرح کے وار کیے جاتے ہیں تو اصل مطلوب اس شخصیت کو کرب دینا ہی نہیں بلکہ در حقیقت گالی دی جاتی ہے. اس نظریے مسلک کو اور اس کام کو اور اس تنظیم کو جس کی روز افسوں یلغار سے سابقہ پڑا ہوتا ہے، یعنی اس دعوت کو پھیلتا دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، تو اس کو دبانے اور بدنام کرنے کی نیت ہوتی ہے. مگر کیا ایک امٹتے ہوئے سیلاب کے آگے گوبر کے پشتے باندھ کر اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بتائیے، سیلاب کے آگے گوبر رکھیں گے تو بہہ جائے گا. حق کے آگے بادل بھی گوبر کی طرح بہہ جاتا ہے. مستحسین مکہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گندگی کے جو جو بند بھی باندھتے ہیں، ان کو یہ دعوت بہائے لیے جا رہی ہے، اور ہر صبح اور شام کچھ نہ کچھ آگے ہی بڑھتی جاتی ہے. تو انہوں نے پروپیگنڈے کے دوسرے پہلو اختیار کیے. ایک نیا لقب یہ تراشا کہ یہ شخص نعوذ باللہ در حقیقت پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ. آپ کو کبھی کسی نے پاگل کہا؟ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، کہتا کوئی نہیں ہے. بتوں کی مار پڑنے سے اس کا سر پھر گیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی مار پڑی ہے ان کو، تبھی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ جو باتیں کرتا ہے وہ ہوش و حواس اور عقل و حکمت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مالی خولیا ہے. یعنی خول ہو گئے ایک، ان کو وہ کہنا چاہیے نا فوبیا ہو گئے، آپ اس کو ایسے پڑھ لیں. بلکہ یہ ایک فوبیا ہے جس کے دورے پڑنے پر کبھی اسے فرشتے نظر آتے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کے خواب دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہی اترتی ہے، اور کبھی کوئی انوکھی بات منکشف ہوتی ہے. یعنی اپنی زبان میں کہتے تھے کہ اس پہ جنوں کا اثر ہو گیا، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے. یہ ایک سر پھرا آدمی ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عام لوگوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے اور اپنا دین ایمان بچانا چاہیے. ہمیشہ سے یہ ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں کا زور استدلال توڑنے کے لیے یا تو ان کو پاگل کہا گیا یا سفیخ اور احمق. ہوش مند تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا بنانے اور زمانے کی ہاں میں ہاں ملانے اور اپنی خواہشوں کا سامان تسکین بہم کرنے میں منہمک رہیں مصروف رہیں. باقی وہ لوگ جو تجدید و اصلاح کی مہم اٹھا کر جان جوکھوں میں ڈالیں, ان کو دنیا پرست اگر احمق اور پاگل نہ کہیں تو آخر ان کی ڈکشنری میں اور کون سا موضوع لفظ ہو سکتا ہے؟ سچ بتائیں آپ کو, مجھے کبھی کسی نے ایسے لفظ بولے؟ اور اگر کوئی بول دے تو ہمارا رو رو کے حال کیا ہو جائے؟ ہم تو اتنے سینسٹیو ہو گئے, ہم تو سیلف کانشیس ہو گئے کہ ہم تو دین کے لیے بات بھی نہیں سن سکتے, ماتھے پہ ایک بل نہیں کسی کے دیکھ سکتے, آنکھوں میں ہلکی سی اجنبیت نہیں دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں 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 جو آپ کہیں گی وہی کروں گی, جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی. تو یہ آپ کے میرے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے آپ کو ہم ان چیزوں میں رکھیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں آج کتاب میں پڑھنی ہمیں آسان لگ رہی ہیں, ایسی بغیر کوئی تمہید باندھے کوئی آپ کو ایک دم کہ پاگل ادھر آؤ پاگل ادھر آ, یہ کیا بدھو لگ رہی ہو؟ اور کچھ نہ کوئی آپ کو, آپ اللہ کی مرضی کے حکم پہ چلیں اور پھر آپ باہر جائیں, کوئی ایک آپ کو کہہ دے یہ کیا ہو گیا تمہیں, یہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو, یہ پینڈو لگ رہی ہو, بتائیے ذرا اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف باتیں ہیں, ہم تو اشارے بھی دوسروں کے برداشت نہیں کر سکتے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ حق کی قیمت باتیں سننا, بدنام ہونا, پروپیگنڈے ہونا, اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. کبھی آپ نے لوگوں کو عمارت بناتے دیکھا ہوگا, اینٹ کو جب جوڑتے ہیں نا دوسری اینٹ سے تو بیچ میں مسالہ بھرتے ہیں, پلستر سا, سیمنٹ اور اس طرح سے کچھ مٹیریل ڈال کے, پھر اس کو اینٹ کو اس جگہ رکھ کے نا تو پھر تھوڑی سی ایسے ایسے دیکھتے ہیں سیدھی ہے, جیسے یہ سٹینڈ ہے نا تو اس کے کناروں کو دیکھا جائے یہ صحیح جڑ گئے اپنی جگہ پہ, ٹیڑھا تو نہیں, پھر ادھر سے فک کریں گے, ادھر ادھر کریں گے. یہ سارا جو کچھ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر بلڈ پریشر لینے کے لیے خوب پریشر ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے, اور جہاں جا کے سوئی رکے آپ کہتے ہیں یہ ہے میکسیمم بلڈ پریشر. اللہ میرا آپ کا حوصلہ دیکھے گا پھر اتنا ہی کام کرائے گا. یہ جملہ لکھیں, آخری جملہ آج اس نشست کا, جو ثابت کر دیتا ہے نا کہ میں بڑے سے بڑا پریشر بھی قبول کر لوں گی لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گی, اللہ اس کو کل بڑے کاموں کے لیے چن لیتا ہے. اور اس وائس ورثہ بھی, اس کا اپوزٹ بھی لکھ لیں, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راستہ بدل دیں, چھوڑ دیں, ڈھیلے پڑ جائیں, وہ یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا کام نہیں کرنا اور کل ہمیں کوئی بڑی جنت بھی نہیں چاہیے. ہم جنت میں جا کر بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہ لیں گے, بس کوئی بات نہیں, جنت مل گئی اتنا ہی بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی منزلوں کا راہی بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.